الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. وفي الحديث: من نبت لحمه من سحت فالنار أولى به. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. اللهم صل وسلم على النبي وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه. مومن کی زندگی پوری آزمائش اور امتحان ہے، حالت صحت میں بھی اس پر جو احکام نافذ ہے، جو نماز اس نے پڑھنی ہے، جو زکوٰۃ دینی ہے، جو روزہ رکھنا ہے، زندگی میں ایک مرتبہ فریض حج ادا کرنا ہے، یہ امتحانی مراحل ہے. اس لیے اوقات مقرر ہے، فجر شروع ہوتی ہے اور پھر فجر کا وقت ختم ہوتا ہے، وقت کے اندر نماز فرض ہوتی ہے اور وقت کے بعد نماز قضا سمجھی جاتی ہے، وقت سے پہلے نماز ادائی نہیں ہوتی. امتحان ہے، آزمائش. نماز کی رکعتیں متعین ہے، طریقہ کار متعین ہے، ان تمام طریقہ کار کے مطابق زندگی بسر کرنا اللہ کی عبادت سمجھی جاتی ہے. یہی حال تمام مسائل میں ہے. اگر کوئی شخص روزہ رکھے اور وہ مغرب سے ایک چمک پہلے کھولے تو روزہ فاسد ہو گیا. اب فقہا کہتے ہیں اگر قصدن ایسا کیا ہے تو کفارہ لازم آ جائے. دو مہینے پے در پے روزہ رکھنا. اگر یہ شخص بغیر کسی وجہ کے افطار میں دیر کر لے تو بھی منع فرمایا. امت خیر پر رہے گی ما عجل الفطرہ، جب تک فطرے میں روزہ افطار کرنے میں جلدی کر. یہ سب امتحانی اطراف ہے، امتحانی کیفیت ہے. ایک مقام متعین ہوا ہے جہاں مسلمانوں نے پہنچنا ہے، اور وہاں انہوں نے بیت اللہ کا حج ادا کرنا ہے، اور وہ اسلام کا پانچواں رکن، اسلام کا تتمہ اور تکملہ وہ سمجھا جاتا ہے. لکل عام ام للعبد قال بل للعبد، رواہ الشیخان. حضرت نے جب حج بیان کیا تو آپ سے پوچھا کہ یہ ہر سال کرنا ہے؟ آپ نے کہا نہیں، زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے. فرض کل قرض، وہ مومن مسلم پر پوری زندگی اور عمر میں ایک مرتبہ تمام شرائط فرضیت اور وجوب کے ساتھ ادا کرنا ضروری ہے، اور زیادہ سے زیادہ حج کرنا برتری ہے، فضیلت ہے. بعض لوگ شرائع کے مقاصد سے بے خبر ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ جب فرض ایک دفعہ ہے تو بار بار کیوں جاتے ہیں؟ بخاری شریف میں ہے ام المومنین حضرت عائشہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہم خواتین بھی آپ کی اجازت سے جہاد کے لیے تو جا سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا لَكُنَّ أَحْسَنُ الْجِهَادُ هُوَ الْحَجُ، تمہارا بہترین جہاد خواتین کا وہ حج ہے، گھر سے نکلنا، محارم کے ساتھ باہر جانا، شرائط پورے ہونا، زاد سفر مہیا کرنا، پردے اور حجاب کے ساتھ اجانب کے ساتھ حج کرنا اور ان سے بچنا، دور و دراز کا سفر اختیار کرنا۔ بی بی صاحبہ ام المومنین فرماتی ہے فلا ادع الحج، پر میں کبھی بھی حج ناغہ نہیں کروں گی، زندگی بھر تک حج فرماتی رہی، ازواج مطہرات بھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میمون میں حضرت عمر کو حضرت عائشہ نے کہا کہ حج کا انتظام کرو، ہم ساری ازواج حج کرنے جائیں گے۔ حضرت عمر نے کچھ انتظامی لے تلال کیا، بی بی نے بہت سخت خط لکھا، حضرت عمر بار بار فرماتے تھے غضبت امکم، ام المومنین ناراض ہو گئے، غصے ہو گئے۔ حضرت عثمان کو کہا کہ تم ساتھ ہو، عبد الرحمن ابن عوف سے کہا تم بھی ساتھ چلو، عثمان کو کہا کہ آپ آگے چلیں گے بی بیوں کے قافلے سے، عبد الرحمن سے کہا آپ پیچھے چلیں گے، کوئی آسان کام تو نہیں، پیغمبر کی عزت و ناموس ہے۔ کائنات میں ایسی عورتیں نہیں ہیں جیسے پیغمبر کی بیویاں ہیں، وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، پیغمبر کی بیویاں امت کی مائیں ہیں۔ لا الہ الا اللہ، فلا ادع الحج، اس سے پتہ چلا کہ بعض لوگ جو کثرت حج اور عمروں پر اعتراض کرتے ہیں وہ نادان ہے، شرائع کے اسرار اور حکم سے بے خبر ہے۔ اللہ تعالی کسی کو توفیق دے تو زیادہ سے زیادہ حج اور عمرے کرے۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ 55 حج فرمائے، 16 سال کی عمر میں پہلا حج کیا ہے، وفات تک ناغہ نہیں ہوا۔ خلیفہ منصور کے جیل میں تھے اور حج کے ایام آئے تو منصور نے اپنے وزیروں سے کہا کہ ابو حنیفہ کا تو حج ناغہ ہی نہیں ہوا ہے، کھول دو انہیں، حج کر رہے ہیں۔ امام صاحب کو اطلاع کر دی کہ خلیفہ نے حج کے لیے آپ کو رہا کیا ہے۔ حضرت نے احرام باندھا اور تشریف لے گئے، اور حج پورا ہونے کے بعد جب واپس آئے سیدھا جیل گئے۔ ایسا زمانہ تھا، شرائع محفوظ تھے، اور ناراضگی کے باوجود دین کا تحفظ سب کے ہاں ضروری تھا۔ صرف اس وجہ سے خلیفہ منصور نے امام اعظم کو جانے دیا کہ ان کا ناغہ ہی نہیں ہوا ہے۔ جب سے حج روانہ ہوئے 16 سال کی عمر میں حضرت نے پہلا حج کیا ہے، اور کہتے کل 55 حج امام صاحب کے بنے۔ آپ نے تمام فقہ اور احادیث حرمین میں پڑھے ہیں، 6 مہینے کے قریب وہ وہاں رہتے تھے، نصف زندگی حرمین میں گزری، نصف کوفہ میں اور بغداد میں گزری۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ایک بزرگ کے متعلق معروف ہے بقی ابن مخلد کہ جب ان کے حج کا اعلان ہو جاتا تو چاروں طرف سے محدثین احرام باندھ لیتے. خلیفہ عرب نے ان سے گزارش کی تھی کہ آپ پہلے سے اعلان نہ کریں نہ رش ہو جاتا ہے لوگ آپ سے ملنے کے لیے. ایک دفعہ عبد الرحمن اوزائی شام میں تھا اور اس کو پتہ چلا کہ بقی ابن مخلد حج کے لیے آ رہا ہے. آپ جس کام کے لیے شام آئے تھے فوراً چھوڑ دیا اور چٹ پٹ احرام باندھا اور روانہ ہو گئے. فرمایا بقی سے ملاقات ہو جائے گی. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد و علی کل شیء قدیر. کچھ گرانیاں اور تکالیف تو یہاں بھی آتی ہے. عام نمازوں میں ہم پریشان ہو جاتے ہیں. دو رکعت چار رکعت نماز ہوتی ہے جب طبیعت صحیح نہ ہو فکر ہوتی ہے کیسے پڑھی جائے گی کیسے پڑھائی جائے گی. یہی ثواب کے مقامات ہیں. لا الہ الا اللہ. امام بخاری نے ایک باب قائم کیا ہے باب اجر العمرۃ علی قدر النصب. عمرے اور حج میں جتنی تکلیفیں پہنچتی ہے ثواب بڑھتا ہے. ایک ساتھی یہاں سے گیا ہے وہ ہے بھی ذرا چھوٹے گول مول جسم کا چھوٹی چھوٹی ٹانگیں ہیں لمبا چلنا ہوتا ہے. واویلا کیا اس نے کہ ٹانگیں ٹوٹ رہی ہے اور طبیعت بہت خراب ہے. اچانک اس کو حجر اسود چومنے کو بھی اتنا خوش ہوا اپنی تھکاوٹ تکلیفیں سب بھول گیا. مجھے فون کیا گیا جرا سود ایسے تسلی سے ملا اور میں نے اپنی ٹوپی بھی اس پہ رگڑی ہے اپنا رومال بھی اور اپنا چہرہ بھی اور جیسے طریقہ ہے پیشانی خوب دعائیں آپ کے لیے انور شاہ کے لیے احسن کے لیے یہاں کے نمازیوں کے لیے سب کے لیے. مومن مسلم تو مقاصد دین سے خوش ہوتا ہے اپنی تکلیف بھول جاتا ہے. وہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد و علی کل شیء قدیر. ایک امتحان دنیا میں حلال اور حرام کے عنوان سے ہے کہ آدمی کمانے میں بھی احتیاط کر لے ناجائز طریقوں سے نہ کمائے. ہم مسلمان ہیں ہمیں آگے زندگی میں جواب دینا ہے. ہمارا ایمان ہے کہ یہ دنیا چند روزہ ہے. قل متاع الدنیا قلیل. دنیا کا ساز و سامان تو چند روزہ ہے. والآخرۃ خیر لمن اتقا. اور اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے آخرت بہت بہتر ہے. تمام وہ امور جسے شریعت نے منع کیا ہے وہ حرام ناجائز ہے. یا تمام وہ امور جسے شریعت نے ناپسند فرمایا ہے وہ مکروہ ہے ناپسندیدہ ہے. کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہ. مکروہ ناپسندیدہ سے بھی بچنا ہے اور حرام تو جہنم ہے. حرام کا ارتکاب کرنا ہو دوزخ جانے پر رضامند ہونا برابر ہے. جیسے نماز نہ پڑھنا حرام ہے زکوٰۃ نہ دینا حرام ہے روزہ نہ رکھنا حرام ہے فرض حج ہو جانے کے باوجود لے تو لال سے کام لینا گناہ ہے. ان کاموں کو وقت پر انجام دینا فرض کا حسن ہے, مومن کی کامیابی ہے اور کامرانی ہے. مال دنیا کی ایک ضرورت بھی ہے. کوئی شخص یہ کہے کہ مجھے مال کی ضرورت نہیں ہے تو غلط کہتا ہے. اس کو کھانا کھانا ہے, کلو اشربو ولا تصرفو, کھاؤ پیو حد سے مت بڑھو, حدود میں رہو. وما جعلناهم جسدا لا ياكلون الطعام, ہم نے پیغمبروں کو بھی ایسا نہیں بنایا کہ کھانا نہ کھائے. وما كانوا خالدين, اور نہ ہمیشہ رہنے والے تھے. عجیب بات ہے کہ یہ جو کھانا ہے یہ حیات کی بھی وجہ ہے, ممات کی بھی وجہ ہے. اس کے کھانے سے توانائی آتی ہے, طاقت آتی ہے, آدمی تازہ ہو جاتا ہے, اٹھ بیٹھ سکتا ہے, چلتا ہے. لیکن یہی کھانا کھانا انجام اس کا موت ہے. اللہ جل جلالہ امن نوالو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہیں گے. لم یزل ہے تو کھانے پینے سے مبرہ ہے. فرشتوں کو ایک طویل عمر عطا فرمائی ہے تو ملائک بھی الگ تحقیق, لا یاکلون ولا یشربون ولا یتناکہون ولا یتناسلون, نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں نہ شادیاں کرتے ہیں نہ بچے ہوتے ہیں, خالص اللہ کی عبادت سے پلتے ہیں. انبیاء اور مرسلین, اولیاء و متقین تو کھانا کھاتے ہیں, انسان اور بشر ہیں, لیکن بہت احتیاط فرماتے تھے. بس اسی احتیاط کے مرحلے میں ہم مار کھا جاتے ہیں, نقصان اٹھا لیتے ہیں بہت شدید. اللہ اکبر و کبیر. ایک تو حلال کھانے پہچاننا بہت ضروری ہے, شک والی چیزوں سے بھی پرہیز کرنا ہے. حدیث شریف میں نے پڑھی ہے, تفصیلی حدیث ہے بخاری میں مسلم میں نعمان ابن بشیر کی. حلال بھی واضح ہے, سب کو پتا ہے, حرام بھی واضح ہے. کچھ چیزیں درمیان میں ہیں, وہ ملتی جلتی ہے, ملتی جلتی ہے. کچھ لوگ اسے حرام کہتے ہیں, کچھ حلال کہتے ہیں. جیسے جھینگا بنگالیان کہتے ہیں کہ وہ مچھلی ہے, اور بھی جو گوشت خورے ہیں وہ اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن الگ تحقیق وہ مچھلی نہیں ہے, اور وہ حیوان سرطان منجد میں لکھا ہوا ہے, ایک اور کیڑا ہے. اور فقی الہند اور ولی الہند مولانا رشید احمد گنگوئی نے فتح و رشیدیہ میں لکھا ہے کہ جھینگا غیر ماہی حشرات الارض میں سے ہے اور ناجائز اور حرام ہے. ناجائز اور حرام کا لفظ حضرت گنگوئی نے لکھا ہے. احتیاط بھی یہی ہے, کیونکہ ہر حلال چیز کا استعمال ضروری نہیں ہے. سینکڑوں پھلے, سینکڑوں قسم کے کھانے ہیں جو آپ اور ہم نے چکے ہی نہیں, کوئی ایمان میں فرق نہیں آئے گا. لیکن ہر حرام یا مکروہ سے بچنا فرض ہے. یہ ایک پھل ہے جس کو یہ لوگ سٹروبیری کہتے ہیں, اس کا نام زقوم ہے. کذالک خیر نزلا ام شجرۃ الزقوم, چونکہ زقوم قرآن کریم میں ہے, انہا طعام الاثیم, یہ گناہگاروں کا کھانا ہے اور جہنمیوں کا خوراک ہے. اور علماء دین ایسا نہیں کہتے، علماء دین بہت دیر سے کہتے ہیں، اول تو وہ جانتے نہیں، جب جانتے ہیں پھر پانی سر سے چڑھ چکا ہوتا ہے. اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ اور علماء دین اس کو عام پل کہتے ہیں اور اس کا کھانا درست اور صحیح ہے، تو اسلامی اصول جو حلال و حرام کے ہیں اس کا تقاضہ احتیاط یہ ہے کہ پرہیز کیا جائے، کیونکہ اس کا نام جہنمی پھل کا نام ہے. زقوم کہتے اس کو، اور زقوم دوزخیوں کا خوراک ہے، جہنمیوں کا خوراک ہے. انا جعلناها فتنة للظالمین، ہم نے اس کو بھی آزمائش بنایا ظالموں کے لیے. انها شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم، اس کا درخت جہنم میں اگے گا. طلعها کأنه رؤوس الشیاطین، اس کا پھل ایسا مڑا ہوا ہوتا ہے جیسے سام کا سر. یوں سام کا سر، بالکل زقوم لے لو سام کا سر برابر ہے. جس کو کھانا ہے وہ تو ایسے ہی معذور ہے. وہ ایک آدمی کو کسی نے بہت سارے گاجر دے دیے، باغ میں گاجر ہو گئے تھے. نیک آدمی گزر رہا تھا، طالب علم تھا، لو بھائی طالب علم گاجر لے جاؤ. کھاتا گیا کھاتا گیا، جب بچ گئے اس کو ایسے ہی بیکار کر کے پھینک دیے، پلیت کر کے پھینک دیے. جب واپس آ رہا تھا تو بھوک لگی تھی، ہر ایک گاجر اٹھاتا تھا، کہتا تھا یہ میں نے اس پر پیشاب نہیں کیا، اس پر نہیں کیا، سارے کھا گیا. کھانے کا جو غرض ہی ہوتا ہے نا، وہ پر حرام و حلال کا خیال نہیں کرتا، اور یہی خطرے والی گھنٹی ہے، اس سے نقصان کا اندیشہ ہے. ایک حکیم نے مجھے لمبا چھوڑا پڑ پڑا بھیجا 16 صفحے کا، اور 2 منٹ میں حکیم صاحب کی ساری ہوا نکل گئی. میں نے کہا اس کا نام اردو میں کیوں نہیں لے رہا آپ، سٹوبیری کہتے، یہ تمہاری ماں کی زبان تو نہیں، یہ انگریزوں کی زبان، چھوڑو نا اردو بولو. کہ اردو میں تو زقوم ہی ہے، پشتوں میں زقوم ہے، تو حاجت کیا ہے ہمیں ایسی چیزیں کھانے. بہترین امرود، زبردست کیلے، خوبصورت تلنے والے بہترین پپیتے، آہ خربوزہ، کیا جنت کا پل ہے. کہتے آدم علیہ السلام جب جنت سے نکالے گئے زمین پر آئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، حق تعالیٰ سے کہا کہ میری توبہ قبول ہوئی ہے، کہا قبول ہے، کہا جنت سے کوئی پھل تو بھیجو. حق تعالیٰ نے خربوزہ بھیجا، فرمایا یہ میرا بھی پسندیدہ پھل ہے. درمیان میوہ ہے خوشمزہ، شاہ انگور است سلطان خربوزہ. فارسیان کہتے ہیں کہ انگور اور خربوزہ یہ پلوں کے سادات ہیں، سپہ سالار ہیں. تو بے شک چیزیں کھایا کرو، خذ ما صفا و دع ما قدر، جو صاف ستھری چیزیں ہیں ان کا استعمال ضروری ہے، اور جو ذرا سا شک شبے والے ہیں اس کو رہنے دیں. آخر مجھ سے آواز سنتے ہو، میرے پیچھے دور سے آتے ہو، میں کہتا ہوں زقوم ٹھیک نہیں ہے، تو بچو اس سے، کیا حاجت ہے. اگر حرام نہ بھی کہے تو احتیاط کس کو کہتے ہیں؟ احتیاط اس کو کہتے ہیں کہ ہر حلال چیز کا کھانا ضروری نہیں ہے، حلال سے ہی لیکن بچو اس سے، مشابہ ہے بالحرام. وبینہما امور مشتبہات، اور ہر حرام چیز سے بچنا فرض ہے، اس لیے جھینگے کا استعمال ترک کرنا ضروری ہے. اور جھینگا تو امام ابو حنیفہ کے اصول کے مطابق مچھلی نہیں. امام اعظم کہتے ہیں مچھلی ہونا نہ ہونا اشتباہ ہو گیا تو مچھلی نہیں، رہنے دو اس کو. فتاوی جواہر الاخلاطی، لا الہ الا اللہ. میرے پاس اس کا ایک لطیفہ بھی ہے، لطیف ہے یہ کہ دیکھو سارا جہان کہتا ہے کہ تیجا بدعت ہے، چیلم بدعت ہے، عرس بدعت ہے، یہ جو رسوم ہے مردے کی پہلی رات، تیسری رات، دسویں رات، بیسویں رات، چیلم، یہ سب بدعت ہیں. لیکن خان صاحب بریلوی اس پہ کھڑے ہیں کہ نہیں یہ ہونا چاہیے، مگر جھینگے کے بارے میں لگا کہ یہ حرام ہے. تمہیں بدعتی ہو تو کو کہتا ہوں شرم کرو، تو اگر اس میں ایک فیصد بھی گنجائش ہوتی تو اعلی حضرت اسے نہ چھوڑتے. احکام شریعہ اور عرفان میں انہوں نے لکھا ہے اللہ تحقیق جھینگا مچھلی نہیں ہے، اس لیے حرام اور ناجائز. لا الہ الا اللہ. اللہ تعالی ہم عاجز اور مسکینوں کو حلال چیزیں نصیب فرمائے. آدم علیہ السلام کو کھانے پینے سے ہی تو تکلیف پیدا ہوئی تھی، وہ درخت بھی تو جنت میں تھا، لا تقرب هذه الشجرة، وہ درخت جنت میں تھا. اس پر مفسرین اہل سنت والجماعت کے اولین و آخرین کا اجماع ہے، لیکن حضرت آدم کے لیے، بی بی حوا کے لیے منع فرما دیا کہ آپ نہ استعمال کریں. پہلا موقع تھا، اس سے پہلے تو حرام و حلال کی کوئی تفصیل نہیں آئی ہے. آدم علیہ السلام پہلا انسان بھی ہے، پہلا پیغمبر بھی ہے، اور پہلی آزمائش بھی ان کی، اور وہ بھی کھانے پینے میں. فلما ذاق الشجرة، اس درخت میں سے جب چکا، بدت لہما سواتہما، شرمگاہیں کھل گئی. حقیقت یہ ہے کہ جو آپ دیکھتے ہیں نا آستین یہاں تک، سجدہ کرتے ہیں غریب پیچھے سے کھل جاتے ہیں، ان کو کیا معلوم ہے. علماء کہتے ہیں ایسی جگہ دیکھنا جہاں نہیں دیکھنا چاہیے، چالیس دن تک آنکھوں کا نور کم ہو جائے گا. ہمیں پردہ کرنا ہے، وہ غریب تو مکلف ہی نہیں رہا ہے، وہ تو پتہ نہیں کس شان میں لگا ہوا ہے. کچھ عرصے سے یہ مسائل بھائی لوگوں نے ممبر سے بیان کرنے بھی چھوڑ دیا. ایسا لباس پہننا جس سے جسم کا پردہ نہ رہے حرام ناجائز ہے، خواہ عورت پہنے یا مرد پہنے. پتلون اور شلوار کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ جسم کے ڈھکنے اور جسم کے ننگا ہونے کا. لا الہ الا اللہ. ٹوپی اوڑھنا ان کو دشوار ہو گیا، خوبصورت داڑھی ہے چہرے پہ، اور نماز ننگے سر پڑتا ہے. جس طرح تمام انبیاء اور مرسلین کے چہروں پہ داڑھی تھی، اس طرح تمام انبیاء اور مرسلین ننگے سر نہیں دیکھے گئے. دیدرا دیدبا، یہ گز ہوئے میدان، کوئی ماں کا بیٹا دکھا دے مجھے. سنت کا تقاضا ہے کہ مارکیٹ میں، بازار میں، منڈی میں، سکول میں، کالج میں، بڑے سے بڑے عہدے پر بھی آپ کا سر ڈھکا ہوا ہو. پگڑی ہو صاف نہ ہو تو ٹوپی تو ہو، وہ دا کنڈ زویا اور سخ بویا، کچھ نہ کچھ تو ہو. یہ کچالو خان بنا ہوا ہے، اس کو ٹوپی سے بہت تک، مجھے کہتے ہیں ٹوپی سے گرانی ہوتی، میں نے کہا غلط عادت ہو گئے نا، خراب عادت ہو گئی. ٹوپی چار سیر کا ہوتا ہے، چھ کلو کا ہوتا ہے. ٹوپیاں سروں پہ رکھا کرو، بھائیوں کو کہو بھائی سر ڈھکنا چاہیے، جھگڑے اور جدال نہ کیا کرو. آپ کا کام سنت آگے بڑھانا ہے، منوانا اس کو اللہ کا کام ہے. لوگ نماز کے لیے آتے ہیں، ہم نمازیوں کو اب کہنے لگے. میں کہتا ہوں دکان چلاتے ہوئے، گاڑی چلاتے ہوئے، سکول اور کالج آتے جاتے ہوئے، وہاں پڑھتے ہوئے، اللہ اکبر و کبیرہ، سر ڈھکنا چاہیے. اور سر ڈھانکنا بہترین آداب ہے انسانیت کے، اور بہترین آداب ہے مومن کے، اور بہترین آداب ہے نماز کے. تو آدم علیہ السلام کو ذرا سا چکنے کے بعد جو سزا مل گئی وہ جسم کھل گیا, جنتی لباس اتر گیا, تو پتہ چل گیا کہ ایک لباس جنتی ہے اور ایک غیر جنتی ہے. ہر دور اور ہر زمانے کے علماء اولیاء کا جو لباس ہے یہ اہل جنت کا لباس ہے, ان کی تقلید کرنا چاہیے, ان کے پیچھے چلنا چاہیے, ان جیسے حیات اختیار کرنا چاہیے, اسی میں بچت ہے, اسی میں کامیابی ہے. اور تمام امور میں, زندگی کے تمام نشیب و فراز میں, اس امتحان میں کبھی بھی نہیں مبتلا ہونا ہے کہ ہم خود حرام کا ارتکاب کریں. نہ حرام نوکری کرنی ہے, نہ حرام تنخواہ لینی ہے, نہ حرام کا کاروبار کرنا ہے, نہ اس کا سفارشی بننا ہے. خلاصہ میں ہے کہ ایک حرام کے ارتکاب میں 10 آدمی جہنم جائیں گے. یا ایھا الذین آمنوا, اے مسلمانوں, کلوا من طیبات ما رزقناکم, صاف ستھرا چیزیں کھایا کرو جو ہم نے تمہیں دی ہے. واشکروا للہ, اللہ کا شکر کرو کہ حلال مل رہا ہے. اللہ تعالیٰ کا شکر کرو کہ ہم اور آپ حلال اور حرام جانتے ہیں. اللہ کا شکر کرو کہ حلال کے نتائج دور رس ہے اور حرام کے نتائج جہنم ہے, ابتری ہے, تباہی ہے. ان کنتم ایاہ تعبدون, اگر تم صرف اللہ کی عبادت کرنے والے ہو. وَبِهَذَا الْقَدْرِ أَكْتَفِ الْيَوْمَ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ أَوَّلًا وَآخِرًا, اگر زندگی نے وفا کی اور خیر خیریت و صحت رہی تو آنے والے جمعے کو اور شب جمعہ کو انشاءاللہ اسی مسئلے پر مزید بحث کروں گا. وآخر دعوانا الحمد.